لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں دارالافتاء کے مفتی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. الحمدللہ ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں اور ان کے مدنی پھولوں کو ہم چنتے چلے جاتے ہیں اور حج کے احکام سیکھتے چلے جاتے ہیں. ناظرین آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیں بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. کوشش کیجئے کچھ اپنی نیتیں بڑھا لیجئے, کیونکہ مفتی صاحب ہمارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ ایک ڈائری اور قلم لے لیجئے اور اس پر پھر آپ نوٹ کرتے چلے جائیے. چونکہ احکام حج سلسلہ ہے ہمارے, الحمدللہ عز و جل کچھ سلسلے ہوئے, اب مزید کچھ سلسلے ہوں گے الحمدللہ عز و جل. پہلے بہت ہی پیارے انداز سے مفتی صاحب نے ہمیں احکام حج سے اس کے مسائل سکھانے سے پہلے پورا کرائٹیریا, اس کی جو اصطلاحات ہیں, جو مقامات ہیں, پھر میقات کے بارے میں, پھر دیگر جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں الحمدللہ اس کی اویئرنیس عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر ہمیں کس طرح گھر سے نکلنا ہے, کس طرح احرام باندھنا ہے, پھر احرام کی پابندیوں سے متعلق ارشاد فرمایا, پھر ہمیں بتایا کہ آپ نے طواف کرنا ہے. اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی صاحب سے طواف اور سعی سے متعلق کچھ مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بھی ہے اور نہایت ہی اہم ترین فریضہ ہے. اور الحمدللہ مفتی صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے فلائٹیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ عز و جل, اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مکہ اور مدینہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ عز و جل. حاجی کے میں بھی تربیت کا سلسلہ جاری ہے, مختلف مقامات پر تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ اپنی نوعیت کا ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں احکام حج سکھائے جاتے ہیں. ہم تربیت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ, یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہے کہ ہم نے اپنے احکام حج کو سیکھ کر اس حج کو درست کیسے کرنا ہے. آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیں جسے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات اس میں الحمدللہ عز و جل تحریر فرمایا ہے. تو اس میں ارشاد ہوتا ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ, یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا, سبحان اللہ, اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں آپ نے طواف سے متعلق کچھ ضروری باتیں ارشاد فرمائی تھیں, تو آج ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زیادہ تر ہماری گفتگو احرام سے متعلق تھی، یعنی احرام کی پابندیوں سے متعلق، اور ایک 3D کے ذریعے ہم نے طواف کا طریقہ اور ابتدا خاص طور پر کیسے کرنی ہے
جی
اس پر گفتگو کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جن مسائل پر سوال جواب کرتے ہیں، سب سے زیادہ ایک تو ہے احرام کی پابندیاں.
جی
وہ ایک تو ویسے طویل موضوع ہے اور اس کی خلاف ورزیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. دوسرا جو موضوع ہے جس پر سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ طواف ہے.
اچھا
وجہ ایک تو یہ ہے کہ طواف کی اقسام بہت ساری ہیں.
ٹھیک،
پچھلے
سلسلے میں ذکر فرمایا تھا
کی تھی. پھر نفلی طواف بھی بندہ جو ہے کرتا رہتا ہے.
جی جی
تو یوں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام شریف میں ہونے والی یہ عبادت یعنی طواف وہ واحد عبادت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی.
کہیں اور نہیں ہو سکتی، صحیح.
تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، سنت موقعہ ہیں،
جی
شرائط ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز بالخصوص طواف سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی
انشاءاللہ،
اور پھر جو ہے وہ عمرے کا جو بقیہ حصہ ہے سعی اس پر ہم اختتام کریں گے
انشاءاللہ.
تو سب سے پہلے 3D دکھا دیتے ہیں.
بالکل، مرحبا.
تاکہ میں جب گفتگو کروں اپنی باتیں بیان کروں تو ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ خانہ کعبہ کے جو چار کونے ہیں ان کے نام کیا ہیں،
ٹھیک،
کس دیوار کو کیا کہتے ہیں، تاکہ گفتگو کرنے سے پہلے ان باتوں کی آگاہی ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ سمجھنا آسان ہو.
ماشاءاللہ. ناظرین جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو تھوڑی سی توجہ اپنی اٹینشن اس طرف کر لیجئے تاکہ آپ کو وہ رکن پتہ لگ جائے کہ کہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، کون سی دیوار کو کیا کہا جاتا ہے. الحمدللہ. جی 3D دکھائیے. جی مفتی صاحب،
یہ رکن اسود ہے.
ماشاءاللہ.
یعنی حجر اسود جس کونے میں نصب ہے
جی جی
اس کونے کو رکن کہتے ہیں.
ٹھیک،
چلتے رہے آپ.
جی آگے چلیے،
کنٹینیو رکھیں. بالکل، یہ حجر اسود
ماشاء اللہ،
یعنی کونا پورا رکن اسود، یہ حجر اسود.
ٹھیک،
یہ جو جگہ ہے حجر یعنی رکن اسود اور باب کعبہ کے درمیان، یہ ملتزم کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے، اس میں جو احرام سے مطلب
طواف
کرنے والے
طواف کرنے کے بعد جو ہے جب واپس آئیں گے
واجب طواف پڑھ کے پھر ملتزم پر دعا
ملتزم پر آتے ہیں. ایک صورت میں پہلے ملتزم پر آتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں.
جی جی جی،
یہ باب کعبہ ہے
ماشاء اللہ.
یعنی یوں سمجھیے کہ اجزائے کعبہ
ماشاء اللہ
کو سمجھایا جا رہا ہے.
سبحان اللہ. کہ سمجھ لیجیے بھائی، وہاں جا کے آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کون سی چیز کہاں ہے. مفتی صاحب بتا رہے ہیں اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب،
یہ بڑی ہاں رکن عراقی ہے اس کا نام.
ماشاء اللہ.
یعنی اس کونے کا نام جو حجر اسود کے اگلی طرف ہے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
یہ جو دائرہ ہے یہ حتیم ہے، اور جن ناظرین کو معلوم نہیں ہے
جی
ان کے لیے عرض کر دوں کہ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے.
اچھا.
اور جب مشرکین نے اسے تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس حلال آمدنی نہیں تھی تو انہوں نے یہ حصہ چھوڑ دیا. لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے اسی حالت پر رکھا.
اچھا.
لیکن یہ اصل خانہ کعبہ ہے.
ماشاء اللہ. جو اس میں پہنچ گیا وہ عین خانہ کعبہ کے اندر پہنچ
گیا، وہی اس سے فضائل حاصل ہوں گے.
جی.
اور یہ جو ہے میزاب رحمت
سبحان اللہ،
یعنی پرنالہ شریف
جہاں سے خانہ کعبہ کے اوپر کا پانی جو ہے وہ ماشاءاللہ برستا ہے.
جی
کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ.
یہ ہے رکن شامی.
ٹھیک، تو ترتیب بھی یاد رکھیں، پہلے رکن اسود ہو گیا، پھر رکن عراقی ہو گیا، پھر رکن شامی آ گیا.
طواف بھی اسی طرح کرنا ہوگا.
جی طواف بھی
اسود سے چلیں گے اور اسی طرح چلتے ہوئے
ماشاءاللہ.
اب یہ جو دیوار ہے اس دیوار کا نام ہے مستجار.
اس دیوار کا نام مستجار،
پوری دیوار کا نام مستجار ہے.
صحیح سبحان اللہ. اب یہ خانہ کعبہ آخری کو نہ آ گیا ماشاءاللہ.
یہ ہے رکن یمانی
سبحان اللہ.
یہاں بھی استلام ہوتا ہے.
یہاں بھی استلام ہوتا ہے
جی, لیکن اشارے سے نہیں ہوتا, اس کی تفصیل میں عرض کروں گا.
ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اس دیوار کا بھی بہت ہی پیارا نام ہے مستجاب.
سبحان اللہ.
مستجاب کا معنی ہے دعا قبول ہونے کی جگہ.
سبحان اللہ.
70,000 فرشتے یہاں موجود رہتے ہیں.
ماشاءاللہ.
دعا پر آمین کہتے ہیں.
کیا بات.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہ مقام ابراہیم ہے.
سبحان اللہ. یہ دروازے خانہ کعبہ جو ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے,
تھوڑا سا
اسی سیدھ میں ہے.
جی جی, اسی سیدھ میں ہے. اور یہ تو ایک باکس ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دو چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے ہیں. ان کٹوروں کے اندر وہ دو پتھر ہیں جن پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی, اور آپ کے قدمہائے مبارکہ اس میں نقش ہو گئے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت کیجئے گا ناظرین جب وہاں پہنچیں تو انشاءاللہ
جالے کے ساتھ کھڑے ہو کے جھانک کے پھر دیکھنا پڑتا ہے.
ماشاءاللہ.
اور خوب ہاتھ لگا کر تبرک بھی لیجئے گا.
سبحان اللہ.
کہ مبارک جگہوں کی مبارک فضائیں.
چپا چپا تبرک کے خانہ کعبہ کی دیوار لے لیجئے, دروازہ لے لیجئے, کونے لے لیجئے. سبحان اللہ. جی آگے چلیے. یہ مکمل ٹوٹل ویو دکھا دیا,
یہ مطاف ہو گیا.
ماشاءاللہ.
اب کوئی اگر دور سے طواف کر رہا ہے,
جی
بالکل قریب نہیں ہے,
جی جی,
تو اس کے لیے ایک دور کا اینگل ہے کہ طواف
حجر اسود گھومنا ہے,
حجر اسود کی سے ابتدا کرنی ہے طواف.
ٹھیک.
تو کتنا دوری ہو حجر اسود کو فالو کرنا ہے.
صحیح. اور ان کی نشاندہی کے لیے مختلف سبز کلر کی ٹیوبیں بھی لگی ہوئی ہیں, کہ اگر کوئی اوپر سے کر رہا ہے نیچے سے کر رہا ہے تو اس کے لیے ٹیوبس لگی ہوئی ہیں. تھوڑا کلوز کر کے دکھایا آپ کو ناظرین. ماشاءاللہ. ایز سچ یہ پٹا جو ہے یہ آپ کی نشانی کے لیے دکھایا جا رہا ہے مفتی صاحب. ایسا پٹا کہیں ایسا نہ ہو لوگ جا کے تلاش کریں, ایسا کوئی پٹا ہے نہیں وہاں پر. تو یہ صرف آپ کی نشاندہی کے لیے
کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے.
جی ماشاءاللہ.
یعنی حجر اسود سے تھوڑا پہلے.
ٹھیک.
یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے
مفتی صاحب. انہوں نے کندھا بھی کھولا ہوا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں.
جی ابھی اس کی تصویر بعد میں جائے گی
انشاءاللہ.
اور یہاں کھڑے ہو کر استعلام کرنا ہے.
ماشاءاللہ.
نیت کے بعد طواف شروع ہو گیا. اب پہلا مرحلہ اس کا ہے استعلام, اور اب جو ہے وہ تین نمبر تھوڑا سا آگے لگ گیا ہے. بس حجر اسود کے سامنے کھڑا کھڑا ہی ٹن لے لینا.
ٹن لے لینا ہے.
تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ آپ
مطلب آپ طواف شروع کر
کنٹینیو شروع ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب
سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں وہ عمرے کا احرام باندھیں گے.
ٹھیک.
اور انہوں نے عمرے کی ادائیگی کرنی ہے
انشاءاللہ.
جو لوگ قران کریں گے حج افراد کریں گے تو وہ حج کا احرام باندھیں گے, اور انہوں نے قران والے نے تو جا کر ایک نہیں دو طواف کرنے.
جی.
قارن جو ہے وہ عمرہ بھی کرے, عمرے کا بھی طواف کرے گا اور طواف قدوم بھی کرے گا.
ٹھیک.
جبکہ افراد والے کو عمرہ نہیں کرنا.
عمرہ نہیں کرے گا.
تو اب طواف جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ طواف ہے جو حالت احرام میں کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا وہ طواف ہے جو نفلی طواف کہلاتا ہے. طواف زیارہ جو ہے جو حج کا دوسرا بڑا فرض ہے, اگرچہ کہ وہ احرام کی حالت میں ہونا ضروری تو نہیں ہے, لیکن اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے.
ٹھیک.
تو عمرے کا طواف کر رہے ہیں, طواف قدوم کر رہے ہیں, طواف مطلب کہ زیارہ کر رہے ہیں, بطور خاص یہ ان کے مسائل ہیں.
ٹھیک.
تو سب سے پہلے تو استباء کرنا ہوگا.
ماشاءاللہ.
اگر طواف زیارہ حالت احرام میں ہے تو اس میں بھی استباء کرنا ہوگا. عام کپڑوں میں ہے تو استباء نہیں کرنا ہوگا.
یعنی عمرے کا جو طواف ہے اس میں استباء کرنا ہوگا, خاص طور پہ چونکہ ہمارے یہاں سے جو آفاقی حاجی جا رہے ہیں وہ تمتو کا احرام آتے ہیں اکثر.
اب استباء کی کیا شکل و صورت ہے, ایک تصویر ہے ہمارے پاس.
جی
ذرا اس کو دیکھیے گا. یہ دیکھیے سیدھا جو کندھا ہے یہ برہنہ ہے. سیدھا کندھا چھپایا نہیں گیا ہے بلکہ اس کے نیچے سے چادر نکالی گئی ہے.
ٹھیک.
تو طواف شروع کرنے سے پہلے, نیت شروع کرنے سے پہلے اس حالت میں آ جائیں کہ ایسا کرنا سنت موقع ہے.
ماشاءاللہ.
اب جو دوسری چیز ہے طواف کرنے کی, کہ نیت کریں گے.
ٹھیک ہے.
یعنی استباء کر لیا, یہ اس کے ابتدائی آداب میں شامل ہے, سنت موقع ہے. اب سب سے پہلے آ کر نیت کرنی ہے. ہم نے نشاندہی کی تھی
جی جی
کہ نیت کس جگہ کرنی ہے.
صحیح.
تو وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نیت کریں گے کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. مطلق طواف کی نیت ہو جانا کافی ہے، تعین کرنا کوئی بھول جاتا ہے تو اس سے اس طواف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ جیسا موقع ہے اس کا وہی طواف ادا ہوگا. جیسے تمتو کرنے والا عمرے کا احرام باندھا ہے اس نے، وہ عمرے کا طواف ادا ہوگا.
لیکن کم از کم
طواف کی نیت کرے
جی،
کہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں.
ٹھیک،
کہ طواف ایک عبادت ہے.
صحیح،
یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے احکام ہیں، جس کی شرائط ہیں، جس کے واجبات ہیں.
جی،
تو دیگر عبادتوں کی طرح اس میں بھی نیت ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نمبر ون جو ہے وہ وہاں نیت کر دی ہے.
جی،
اب رش اتنا ہوتا ہے مفتی صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اس مقام پر جگہ ملنا ممکن نہ ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ مطاف میں کسی مقام سے بھی نیت کر کے اس پلیس کے قریب آ جائے. اب وہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، جب رش ہوتا ہے تو بندہ نیت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے دھکا لگتا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے.
اس بات کی تو اجازت ہے کہ
جی جی
یہ خانہ کعبہ سے تھوڑا دور چلا جائے.
ٹھیک،
لیکن جو سمت ہے اس سمت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے.
ٹھیک،
حجر اسود سے بالکل متصل کرے گا.
ٹھیک،
اور آگے پیچھے نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
یہ سنت مقدہ ہے اس کے لیے.
اچھا،
نیت اس نے کر لی، کتاب سے دیکھ کر کرنا، عربی میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں طواف شروع کر رہا ہوں.
ٹھیک،
تب بھی آپ کے طواف کی جو نیت ہے وہ شروع ہو جائے گی. اب اگلا مرحلہ ہے حجر اسود کے سامنے آنا.
ٹھیک، سیکنڈ اسٹیپ جو ہے ہمارا.
جی
جی،
اب حجر اسود کے سامنے آ کر دو چیزیں کرنی ہیں. ایک جو ہے وہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے.
ٹھیک ہے،
اور دوسرا استعلام کرنا ہے.
صحیح،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ گئے.
ٹھیک ہے،
حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد بسم اللہ، تکبیر، حمد اور درود پڑھنے ہیں.
صحیح،
بسم اللہ، تکبیر، حمد اور درود.
بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
جی، یعنی یہ چار الفاظ یاد رکھ لیں نا، کہ سب سے پہلے آ کر بسم اللہ پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے،
پھر تکبیر پڑھنی ہے، پھر حمد پڑھنی ہے، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھنا ہے.
ٹھیک،
اور یہ ایک لائن ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک دعا بھی دی ہوئی ہے کتابوں میں، اللہم ایمانا بکا، تصدیقا بکتابکا، وفاء بعہدکا، واتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں.
ٹھیک،
اب مناسک ملہ علی قاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اسا یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی مرد جو ہے وہ کانوں تک،
جس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے.
ٹھیک، مطلب نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے، اب تکبیر کہنی ہے اور یوں کر کر ہاتھ اٹھانے ہیں، ہتھیلیاں جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو.
صحیح،
اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
ٹھیک ہے،
اب یہ ہاتھ اٹھانا نیت کے وقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کوئی سمجھے کہ نیت کے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں.
ٹھیک،
نیت کا محل بھی الگ ہے، وہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے ہے. اب اس میں ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ نیت حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے اس لیے کی گئی کہ جب یہ طواف کرے تو پورا بدن جو اس کا ہے وہ حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے.
ٹھیک ہے،
یہ اس کی ایک وجہ بیان کی گئی.
صحیح.
اچھا، اب جیسے اس نے تکبیر اٹھائی ہے تو عمرہ کرنے والے ان کی تلبیہ ختم ہو گئی.
ٹھیک ہے،
یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا جو ورد ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی جب اس نے احرام کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہی تھی.
ٹھیک ہے،
اس کا وہ موقع تھا، محل تھا، اس کا تکرار کرنا مستحب تھا. اب جیسے اس نے تکبیر کہی ہے
اور
ہاتھ اٹھائے ہیں،
جی جی،
وہ جو ہے اب بند ہو گئی، اس کا موقع نہیں رہا. لیکن جو حج قران کرنے والے ہیں اور حج افراد کرنے والے ہیں، طواف کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، طواف کے دوران نہ کہیں، لیکن طواف کے بعد وہ اپنی تکبیر جاری رکھیں،
وہ جاری رکھیں،
تلویہ جاری رکھیں.
مطلب کہ جو محلے سنت ہے وہ باقی ہے.
ٹھیک ہے،
یہاں تک کہ ان کو رمی تک کی اجازت ہوگی کہ رمی تک وہ کریں گے. رمی کے لیے جیسے کنکری اٹھانی ہے موقوف کر دیں گے.
ٹھیک ہے،
تکبیر کہنا ایک مستقل عمل ہے، اور تکبیر کے بعد استعلام کرنا جدا گانا عمل ہے.
ٹھیک ہے،
اب استعلام کی ہیں چار صورتیں، جو جس طریقے پر قادر ہو اس طریقے پر عمل کرے.
صحیح.
استلام کی جو حقیقت ہے یعنی اعلی وجہ کمال جو اس مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو موقع ملے اور جس کو رش نہ ملے, حقوق تلفی کا معاملہ نہ ہو, لوگوں کو اذیت دینے کا معاملہ نہ ہو, وہ جائے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے, دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جو ہے وہ اپنے لب رکھے
سبحان اللہ,
اور اسے بوسا دے
سبحان اللہ,
اور پیشانی بھی رکھے, جس طرح سجدے کی کیفیت ہے وہ کیفیت بنائے, اور مناسک میں لکھا کہ 3 دفعہ اس کا تکرار کرے ممکن ہو تو. یہ ہے استلام کا کامل طریقہ, جس سے جو سنت طریقہ ہے وہ مکمل جامع طور پر ادا ہو رہا ہے
ماشاء اللہ.
اور جسے اس کی استطاعت نہ ہو تو وہ یعنی صرف ہاتھ رکھنے کی استطاعت ہے, منہ رکھنے کا موقع نہیں مل رہا,
ٹھیک ہے,
پیشانی رکھنے کا موقع نہیں مل رہا, تو وہ صرف ہاتھ رکھے, دونوں ہتھیلیاں رکھے,
ٹھیک ہے,
اور ہتھیلیاں رکھنے کے بعد اب ان ہتھیلیوں کو بوسا دے لے,
ٹھیک.
اچھا, اب دو طریقے بیان ہوئے, یہ طریقے کب کرنے؟ جب موقع ملے,
ٹھیک.
ہم نے عرض کیا کہ موقع جو ہے وہ تو ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ملتا ہے, اور بعض لوگوں کو تو بالکل نہیں مل پاتا, موسم کا بھی اعتبار ہے نا,
موسم میں حج میں تو ایام بہت مشکل لگتا ہے,
حج کے موسم میں اور حج عمرے کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ زیادہ جاتے ہیں,
جی جی,
اس میں مشکل ہوتا ہے. اب جیسے شوال کا مہینہ ہے, اس میں سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے بیرونی لوگ, تو اس میں ممکن ہے موقع ملے یا حج کرنے کے بعد بھی عمرے کا.
15 شوال کے بعد چونکہ فلائٹیں شروع ہوتی ہیں تو 8 شوال سے 15 شوال کا جو ایک ہفتہ آتا ہے ایسا کہ جس میں مطلب رش کم ہوتا ہے.
اچھا, ایک تو یہ صورت ہے کہ موقع نہیں مل رہا, رش ہے, حقوق العباد تلف ہونے کا معاملہ ہے, لوگوں کو اذیت ہونے کا معاملہ ہے, تو پھر ان دونوں طریقوں پر عمل نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے,
تیسرے طریقے پر بھی عمل نہیں کرے گا, پھر چوتھے طریقے پر عمل کرے گا. اور ایک اور سبب ہے یعنی ان دو طریقوں پہ عمل نہ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ حجر اسود پر خوب خوشبو ملی ہوئی ہے.
جی بالکل, اچھی توجہ دلایا.
اور ایسی خوشبو ملی ہوئی ہے کہ مطلب ہاتھ رکھے گا تو بالکل ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی, کیونکہ یہ حالت احرام میں ہے تو خوشبو سے اس طرح کی خوشبو سے بچنا واجب ہے اس پر,
ٹھیک ہے.
اب یہ ہاتھ نہیں رکھے گا, لب نہیں لگائے گا, پیشانی نہیں لگائے گا,
ٹھیک ہے.
پچھلے سال ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی,
صحیح,
کس طرح حجر اسود پہ خوشبو لگائی جا رہی ہے, ملی جا رہی ہے, پوری بوتل انڈل کر لگائی جا رہی ہے. تو اب یہ دیکھیے, ایک پتھر کی اتنی تقریب,
ٹھیک ہے,
اتنی تعظیم کہ اس پر جو ہے وہ خوشبو ملی جاتی ہے, کیوں نہ ہو, نسبت جو ایسی ہے,
نسبت ہے نا, اس کو
نسبت والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے,
بے شک.
اچھا, دو طریقے میں نے عرض کیے, اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اب ہاتھ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب کوئی بھی چیز پتھر پر رکھے,
مطلب چھڑی ہو جائے,
چھڑی ہو یا کوئی اور چھتری ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے جو لمبی ہے, وہ کوئی بھی چیز رکھے, رکھنے کے بعد جو ہے پھر اسے اس چیز کا بوسا لے لے,
ٹھیک
ہے. یہ ہے استلام کا تیسرا طریقہ,
ٹھیک ہے.
چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے, تو اب جو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے نا, تکبیر والے ہاتھ, تکبیر کہتے وقت مطلب فضا کا تو اس نے جائزہ لے لیا,
ٹھیک ہے,
تکبیر کہتے ہوئے
سید میں آ گئے,
بھائی یہ حالات ہیں, تو جانا ممکن نہیں ہے,
جی بالکل.
تو اب ہاتھ اٹھائے یہ نیت کرے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ حجر اسود پر ہیں,
کیا بات ہے, تصور قائم کرے,
یہ نیت کرے اور پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کا بوسا لے لے,
کیا بات, ماشاء اللہ.
اب اس کا استلام جو ہے وہ پورا ہو گیا اور حجر اسود کے سامنے ہی کھڑا مڑ جائے, تھوڑا سا سرکے اور سرکنے کے بعد مڑ جائے,
مڑ کے دکھائی دے نا, مطلب یوں استلام کیا,
استلام
اور دیکھیں میں مفتی صاحب کو دیکھیں کس طرح سے مڑنا ہے,
اور ایک دم نیوٹن لے لے,
ٹھیک ہے, تھوڑا سا سڑکیں اور مڑ جائیں
سبحان
اللہ, ماشاءاللہ.
تو اب جو وہ ہے طواف کا پہلا پھیرا شروع ہو گیا,
ٹھیک ہے,
نیت سے شروع ہو گیا تھا وہ
بالکل,
لیکن اب اس کا عملی آغاز بھی ہو چکا ہے. اب جو ہے اسے رمل بھی کرنا ہے, ابتدائی 3 طواف کے اندر,
3 پھیروں کے اندر جو ہے وہ رمل کرنا ہے,
ابتدائی 3 پھیروں کے اندر رمل بھی کرنا ہے,
ٹھیک ہے.
تو رمل کیا ہے؟ رمل ایک شان و شوکت کے ساتھ چلنے کا انداز ہے,
ٹھیک ہے,
ایک وہ انداز ہے کہ اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تو اس وقت مقصود یہ تھا کہ جو کفار مکہ ہے اس عمل سے ان پر ہیبت طاری ہو،
صحیح،
لرزہ طاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا باقی رکھی. آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کفار میں سے، مشرکین میں سے، مطلب وہ تو مسجد الحرام کیا حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے.
جی بالکل.
لیکن اس کے باوجود بھی وہ ادا باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو باقی رکھا.
سبحان اللہ.
اور پورا سفر حج، ارکین، جتنے بھی ارکان ہیں، مرحلے ہیں، یہ کیا ہیں؟
ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہیں ادائے مصطفیٰ ہے، کہیں ادائے اسماعیل ہے، کہیں ادائے حاجرہ ہے، کہیں ادائے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ اداؤں کی ادائیگی ہے.
سبحان اللہ.
اب رمل کرنا کیسے ہے؟
ٹھیک.
اب اس کی کوئی تعبیر نپے تلے الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی.
ٹھیک ہے.
اتنا کہا جا سکتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑا تیز قدم چلنا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا، بعض لوگ تو دوڑ رہے ہوتے ہیں.
وہ تو دیکھا، اچک بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا، بعض کسی نے کہا ہوگا کہ پنجوں پہ چلنا ہے تو وہ پنجوں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں.
ہمارے جو کمانڈوز ایک خاص پریڈ کرتے ہیں نا، اس انداز میں ایک جگہ کھڑے ہو کے جس طرح ٹانگیں اوپر نیچے کرتے ہیں اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
یہ بھی طریقہ جو ہے کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا.
ٹھیک.
نہ دوڑنا ہے، چلنا ہے بیسیکلی، لیکن قدرے عام اسپیڈ سے ہٹ کر تھوڑا سا
تیز چلنا ہے.
تھوڑا سا تیز چلنا ہے.
جی.
اور اپنے کندھوں کو جو ہے نا
وہ ہلاتے رہنا ہے،
یوں ہلانا ہے.
ٹھیک.
اور اب آپ کندھے تو ہلا رہے ہیں لیکن چل ایسے رہیں کہ اس انداز میں چلنے والے کی کوئی ہمت ہی نہیں بنتی. تو یوں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، کنٹراسٹ لے کر چلنا ہے ان کو.
صحیح.
تو یہ ہے رمل. پورے تین چکروں میں
تین پھیرے جو ہیں وہ رمل
کیے جائیں گے. لیکن رمل کرنے کی جو سنت ہے، سنت ہے رمل کرنا.
جی.
یہ اسی وقت موقد ہے، یعنی اسی وقت اس کی تاکید ہے جب رمل کرنے کا موقع ہو.
موقع ہو.
کیونکہ رش کے اندر رمل کرنا ممکن نہیں ہوتا،
بہت مشکل.
کندھے سے کندھا چھلا ہوا ہے، چھل رہا ہے. اور طواف میں تو یوں کونیاں جو ہے نا اپنی سینے کے آگے رکھ کے چلنا پڑتی ہیں. دائیں بائیں خواتین چل رہی ہوتی ہیں کہ ان سے کندھا مس نہ ہو، مطلب بچ کر چلنا پڑتا ہے.
تو بعض اوقات مفتی صاحب ایسے بھی ٹرنز آتے ہیں یا ایسی جگہ بھی آتی ہیں جہاں رش نہیں ہوتا، تو کیا مطلب شروع سے اگر موقع نہیں ملا تو ایسے پلیس پر کیا وہ رمل کرے گا یا اسی طرح چلے گا؟
دیکھیے، تین پھیروں میں رمل ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کسی کو آدھے پھیرے میں موقع ملتا ہے تو آدھے پھیرے میں کرے.
ٹھیک ہے.
پہلے پھیرے میں نہیں ملا، دوسرے مل گیا تو بقیہ دو میں کرے.
صحیح.
پہلے دو میں نہیں ملا تو تیسرے میں کرے.
ٹھیک ہے.
تیسرے کے بعد اس کا محل اور موقع نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب قریب جو ہے بہت زیادہ رش ہے، افضل تو یہ ہے کہ رمل ہو یا طواف ہو، خانہ کعبہ سے جتنا قریب ہو وہ زیادہ افضل ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن رش بہت زیادہ ہے، اذیت کے مواقع ہیں، تو پھر یہ کہ قدرے دور رہ کر طواف کیا جائے گا.
صحیح.
اچھا، پھر یہ ہے کہ اب اس نے طواف شروع کیا. تو طواف کے تمام چکروں کے اندر،
جی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تیسرا کلمہ،
الحمدللہ،
جی،
ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرتا رہے.
ماشاء اللہ.
یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمروں اور حج کے طواف سے یہ عمل ثابت ہے.
ماشاء اللہ.
یہاں تک کہ مناسک میں لکھا کہ طواف کے دوران تسبیح و تحلیل کہنا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بھی افضل ہے.
اچھا.
طواف کے دوران اس قدر جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کی اہمیت ہے.
صحیح.
ایک تو یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا، ہم نے جو 3D دکھائی،
جی جی،
مختلف جو ہے وہ اس کے مقامات ہیں، مختلف دیواریں ہیں، مختلف کونے ہیں، تو ہر مقام پر پڑھنے کی دعا ہے.
کیا
دعا ماسورہ ہے؟
ماشاء اللہ.
کہ بھائی دعا ملتظم کے سامنے پڑھنی ہے، باب کعبہ کے سامنے پڑھنی ہے، یہ دعا جو ہے وہ مستجار کے سامنے پڑھنی ہے، یہ مستجاب کے سامنے پڑھنی ہے. تو وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے.
جی جی.
اور
ہر پھیرے کی دعا بھی لکھی ہوئی.
کتابوں میں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی دیوار کے سامنے یا رکن کے سامنے دعا پوری کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو.
ٹھیک ہے,
دعا پڑھتا جائے, اگر وہ رکن نکل بھی جاتا ہے دعا پڑھ لے.
دعا کتنی آواز سے پڑھے یہ بھی بتا دیجیے نا, کیونکہ
میں عرض کرتا ہوں. جی جی. لیکن فی الوقت صورت یہ ہے کہ طواف اتنا لمبا ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے کہ بندہ سات دفعہ دعائیں پڑھ لے.
صحیح,
مطلب یہ ساری جو دعائیں دی ہوئی ہیں رفیق العالمین میں دعائیں ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں معصور دعائیں, تو یہ معصور دعائیں بندہ سات دفعہ پڑھ سکتا ہے. یعنی اتنا لمبا پھیرا ہو جاتا ہے بعض اوقات,
پھیرا بھی لمبا ہوتا ہے رش کی وجہ سے, چلا بھی آرام آرام, آرام سے جا رہا ہوتا ہے. جی,
تو بندہ جو ہے وہ یا تو ان دعاؤں کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دے کوئی ایسی نہیں, یا تسبیح و تحلیل تیسرا جو کلمہ ہے اس کا تکرار کرتا رہے. آپ نے پوچھا بلند آواز سے, تو دعائیں بلند آواز سے نہیں پڑھے گا.
ٹھیک,
مطلب اس کا حکم یہی ہے, آداب میں سے یہی بیان کیا ہے. اگرچہ کہ وہاں جو ہے وہ
مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں ایک ان کا لیڈر پڑھا رہا ہوتا ہے, سارے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھا دیکھی ہمارے بھی شروع ہو جاتے ہیں.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پڑھا رہا ہوتا ہے باقی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دعا کا انداز نہیں ہے.
ٹھیک,
کوئی ایک پڑھائے اور سب پڑھیں, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں, جس سے جتنا ممکن ہے وہ پڑھیں.
ٹھیک ہے,
مناسک میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دعا کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو.
صحیح,
مطلب اردو ترجمہ ہی موجود ہے کتابوں میں, رفیق العالمین میں بھی ترجمہ موجود ہے, تو ترجمہ پڑھ لے. تو وہاں ایک وعید لکھی ہے کہ دعائے معصور پڑھ رہا ہے اور اس کے تلفظ غلط ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور پڑھ رہا ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث پاک کی وعید کی زد میں آ جائے, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تب یہ اس کے کانسرٹ میں یہ ہے کہ یہ دعائے معصور آئے, اور جب یہ پڑھتا ہے تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے.
صحیح, تلفظ درست نہ ہونے
کی وجہ سے وہ غلط پڑھا, اور دوسرا اس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے اس کو پڑھ رہا ہے.
ٹھیک,
اور وہ چیز نہیں ہے جو حقیقت میں ہے.
ٹھیک,
تو ایک اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. اب جو ہے وہ جس موقع کی دعا ہے پڑھتا چلا جائے, درود پاک پڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے, درود پاک پڑھنے کو بھی افضل قربات میں شمار کیا گیا, بلکہ بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ طواف کے دوران کوئی دعا مانگتے ہی نہیں تھے,
درود پاک پڑھا کر
درود پاک ہی پڑھا کرتے تھے. کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جانے کی دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہماری تمنا پوری فرما دے گا. مطلب یہ نیت بھی نہ کی جائے کہ درود اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری یہ کام ہو جائے, بلکہ درود پاک, درود ہو, سلام ہو, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھنے,
سبحان اللہ,
بدلے کی نیت سے نہیں پڑھنے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے یہ ہو جائے گا, یہ نیت بھی شامل نہ کی جائے.
صحیح.
پھر چلتے چلتے رکن یمانی کا استلام کرے گا.
ٹھیک ہے,
ہم نے دکھایا تھا رکن یمانی حجر اسود والے کونے سے پہلے
پہلے. ٹھیک ہے,
طواف کرتے ہوئے جو کونا آئے گا خانہ کعبہ کا وہ ہے رکن یمانی.
ٹھیک ہے,
اب رکن یمانی کا استلام کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مس کرنا ہے اسے, لیکن چومنا نہیں ہے. اور اگر موقع نہیں ملتا تو جس طرح حجر اسود کے استلام میں مختلف طریقے تھے, یہاں کوئی بھی بدل نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی بھی چیز قائم مقام نہیں ہے, اشارہ قائم مقام نہیں ہے. اگر رکن یمانی کے استلام کا موقع ملا دونوں ہاتھ لگا دیں, یا کم از کم سیدھا ہاتھ لگائیں.
ٹھیک ہے,
اور کتب میں یہ لکھا کہ بائیں ہاتھ نہ لگائیں, یعنی صرف بائیں ہاتھ نہ لگائیں,
دونوں ہاتھ لگائیں یا سیدھا ہاتھ لگائیں.
یہ سیدھا ہاتھ لگائیں,
ٹھیک,
جیسا بھی موقع مل رہا ہے افضل دونوں ہاتھ لگانا ہے. حجر اسود کے موقع پر استلام کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ایک ہاتھ سے کوئی استلام کر رہا ہے, حالانکہ اسے قدرت ہے دونوں ہاتھ سے استلام کرنے کی, دونوں ہاتھ رکھنے کی, تو کہا کہ ایک ہاتھ سے نہ کرے, یہ ایک تکبرانہ انداز ہے.
صحیح,
تو یوں ہی رکن یمانی پر جب قدرت ہے تو دونوں ہاتھوں سے استلام کرے, رکن پر کرنا ہے, دیوار مطلب دائیں بائیں دیوار پر نہیں, رکن پر کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
اور نہیں ملتا تو پھر اس کا بدل نہیں ہے کوئی,
چلا گزر جائے وہاں,
گزر جائے وہاں.
ٹھیک ٹھیک ہے, ایک چیز اس میں ہی بتائیں کہ رکن یمانی کا جب استلام کرے گا تو اس کا سینہ یقیناً رکن یمانی کی طرف ہوگا, اس کی اجازت ہے
استلام کا؟ تو یہ تقاضا ہے کہ اس کے بغیر استلام تو نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
دونوں ہاتھوں کے لگانے کا ذکر ہے.
جی جی جی,
لیکن یہ ہے کہ یہ کھڑا کھڑا کر رہا ہے نا, مطلب اس نے اگر یوں بھی کیا
تو یوں استلام کیا دونوں ہاتھوں سے اور پھر چل دیا,
مطلب چلنے سے پہلے سینہ جو ہے وہ اپنا دوبارہ اس سمت میں کر لے جو طواف کرنے والے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح یہ ہے کہ اس کے طواف کا کوئی بھی جز ایسا نہیں ہوا کہ اس کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو.
ٹھیک,
اب جب یہ حجر اسود پر پہنچے گا تو پہلا پھیرا ختم ہو گیا. اب پھیرا ختم ہونے پر بھی اسے استلام کرنا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسرا پھیرا شروع کرنے کے لیے استلام کرنا ہے. لیکن جب ساتوں کے ساتوں پھیرے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آٹھویں دفعہ آ کر دوبارہ استلام کرنا ہے.
صحیح,
تو یہ ہے طواف کا ایک طریقہ.
صحیح, یعنی یوں ہم کہیں کہ جس نے طواف کرنا ہے اس نے سات پھیرے کرنے ہیں اور آٹھ استلام کرنے ہیں.
آٹھ استلام کرنے.
ٹھیک ٹھیک ہے.
اب طواف کے حوالے سے کچھ اور باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ طواف کرنے کے لیے چار شرائط بیان کی گئی ہیں.
ٹھیک ہے,
چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ نہ پائی گئیں تو طواف ہی نہیں ہوگا, سرے سے نہیں ہوگا. نمبر ایک اسلام, یعنی مسلمان ہونا. نمبر دو وقت.
صحیح,
یعنی بعض طواف ایسے ہوں گے کہ ان کے وقت کی اہمیت ہے, جیسے کوئی حد سے پہلے طواف زیارہ کرنا شروع کر دے
تو اس کا وقت نہیں ہے.
تو اس کا وقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
طواف کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد ہو.
ٹھیک,
مطلب طواف نام ہی خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کا ہے. اب اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ یہ ہے کہ جو کعبہ شریف کی عمارت ہے,
ٹھیک,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دے دی ہے.
سبحان,
یہ عمارت پتھر کی بنی ہوئی ہے, اس کا دروازہ ممکن ہے سونے کا بنا ہوا ہو.
جی جی جی.
اس کے اندر بھی ستون ہیں, یہ عمارت خالی اندر سے.
ٹھیک,
اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. اس جگہ کو بیت اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے.
سبحان اللہ,
میں ہم کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے جی, یہ میرا گھر ہے, یہ فلاں گھر ہے, یہ کیا, یہ مسجد ہے. یعنی وہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے, وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے.
بے شک,
تو اسی طریقے سے مساجد اللہ کے گھر ہیں.
بے شک,
لیکن عام مساجد سے بڑھ کر خانہ کعبہ کو ایک تعظیم بخشی گئی ہے, ایک عمارت کو تعظیم بخشی گئی.
اسے بیت اللہ کہا گیا
ہے, اس لیے اسے بیت اللہ کہا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس کا چکر لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا قرار دیا گیا ہے. تو جو بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تصور کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا.
ٹھیک,
کہ بیت اللہ کے تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, اس لیے ہم جو ہے اس کا چکر لگا رہے ہیں. تو اس لیے خانہ کعبہ کے گرد ہی طواف ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ طواف نہیں ہو سکتا. پھر جو اگلی شرط ہے وہ ہے مسجد الحرام شریف میں طواف ہونا.
ٹھیک,
اب کوئی عقل مند اگر یہ سمجھے کہ جی یہ تو بڑا رش ہے, مسجد میں بھی رش ہے, طواف زیارہ میں تو چھتوں میں بھی جو ہے وہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. پورے جو مسجد الحرام شریف ہے,
ٹھیک,
ایک حصہ ہوا جو مطاف ہے جس کا بھی 3D میں دکھایا گیا تھا.
ٹھیک ہے,
پھر جو ہے مسجد کے برآمدے, مسجد تو بہت کشادہ ہو چکی ہے سو.
جی بالکل,
بہت بڑی ہو چکی ہے.
جی,
تو پوری مسجد کا سے اگر کوئی چکر اندر سے لگاتا ہے یہ بھی ممکن ہے, لیکن مسجد کے باہر سے طواف نہیں ہو سکتا.
مسجد کے باہر سے کوئی طواف کرے گا تو نہیں ہوگا.
جی ہاں, اب طواف کے کچھ واجبات ہیں, میں واجبات بیان کر دوں پھر یہ کہ ہم کالے لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تاکہ کسی حد تک ہمارا یہ ٹاپک پورا ہو جائے. طواف کے جو واجبات ہیں وہ بڑے ہیں, میں یعنی ہمارے بہت سارے سوالات کا جو جواب ہے وہ طواف کے واجبات سننے سے مل جائے گا.
ٹھیک
ہے, یعنی واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو دم سے ان کی تلافی ہوگی.
ٹھیک ہے,
بعض صورتوں میں یادے سے تلافی ہوگی, لیکن کسی نے دم بھی نہیں دیا, یادہ بھی نہیں کیا, طواف ہو جائے گا. کیونکہ یہ طواف کے لیے فرائض یا شرائط نہیں ہے بلکہ واجبات میں سے ہے.
ٹھیک,
پہلا واجب ہے طواف کے لیے کہ بے وضو نہ ہو کوئی شخص.
ٹھیک ہے,
با وضو ہونا واجب ہے, اور جنبی نہ ہو, یعنی پاک ہونا اس کا واجب ہے. نہ تو اسے غسل کی عادت ہو اور نہ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو. حدث اصغر و اکبر سے پاک ہونا یہ ضروری ہے. دوسرا جو واجب ہے وہ ہے سترے عورت کا ہونا,
سترے عورت کا مکمل ہونا.
یعنی جتنا ستر مرد کے لیے نماز میں ضروری ہے اتنا ہی ستر چھپانا مرد کے لیے طواف میں بھی ضروری ہے.
ٹھیک.
جتنا ستر چھپانا عورت کے لیے نماز میں ضروری ہے اتنا ہی ستر چھپانا عورت کے لیے طواف میں بھی ضروری ہے.
ٹھیک.
اب مناسک میں بیان ہوا کہ اگر کسی کا ستر اتنا کھلا رہ گیا کہ جس سے نماز نہیں ہوتی, وہ ایک عضو کا چوتھا حصہ ہے. کسی کا ستر یعنی مرد اور عورت کے ستر میں تفصیل ہے.
ٹھیک ہے.
تو مرد کے ستر کا کوئی حصہ ہو یا عورت کے ستر کا کوئی حصہ ہو وہ اتنا کھلا رہ گیا جس سے یہ واجب نہیں پایا گیا.
ٹھیک ہے.
وہ واجب کب نہیں پایا جائے گا؟
جب چوتھا ہی
یعنی اتنا حصہ رہ گیا جس سے نماز نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
تو پھر دم واجب ہو جائے گا. اب دم سے اس کی تلافی ہونا ممکن ہے. اگلا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو چلنے پر قادر ہے وہ چل کر طواف کرے.
ٹھیک ہے.
مطلب کسی کے کندھے پر بیٹھ کے, کرسی پہ بیٹھ کے, یا رینگ کر طواف کیا تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا.
صحیح.
جسے چلنے پر استطاعت ہے وہ چل کر طواف کرے. اب یہ ہے کہ ویل چیئر والوں کے لیے اوپر ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے جو ہماری 3D میں دکھایا گیا ہے.
جی جی.
تو ویل چیئر والے وہاں چلے جاتے ہیں. اب دکھایا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اوپر جو ہے نا برش نہیں ہے, کیونکہ وہاں کسی اور کو جانے نہیں دیتے. ویل چیئر کے ساتھ ایک فرد کو چھوڑتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے کو جانے نہیں دیتے. جب رش ہو تو رش نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ دو افراد کو بھی جانے دے دیتے ہیں, لیکن ایک فرد کو چھوڑتے ہیں تو اوپر رش کم ہوتا ہے. اب کسی نے ذہن یہ بنایا کہ میں تو اوپر جا کر طواف کروں گا ویل چیئر پہ بیٹھ کے, بڑے جلدی طواف ہو جائے گا. تو اگر وہ پیدل طواف کرنے پر قادر ہے تو واجب تو ادا نہ ہوا.
ٹھیک.
اس پر لازم ہے کہ وہ چل کر طواف کرے.
صحیح.
اب یہ ہے کہ کوشش کر کر دیکھی جائے, کیونکہ ایک تو ہے نا دائمی مریض ہے, اس کی اپاہج ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جس کی ٹانگیں سوج گئی ہیں یا بوڑھا ہے, لاغر ہے,
چلا نہیں جا رہا,
مطلب چلتا ہے لیکن چل چل کر بیٹھتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو کوشش کر کر ضرور دیکھی جائے, ایک پھیرا دو پھیرا. ٹھیک ہے.
یہی میرا سوال تھا جیسے آپ سے فرمایا ایک پھیرا, اگر کوئی مثال کے طور پر دو پھیروں پر قادر ہے تو پھر وہ دو پھیرے جو ہے وہ چل کر کرے, باقی ویل چیئر پہ کرے.
اس کو یہ کوشش کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
بالکل پہلے سے کانسیپٹ بنا لینا کہ نہیں جناب میں نے تو بیٹھ کر ہی کرنا ہے, یہ غیر محتاط طریقہ ہے اور واجب ترک ہو گیا تو گناہ, جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں گناہگار بھی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس پر دم بھی لازم ہوگا. اگلا جو واجب ہے وہ ہے سیدھے ہاتھ سے, یعنی حجر اسود سے جب یہ شروع کرے گا تو اب اس کی اگلی منزل ہوگی خان باب کعبہ, پھر حتیم کی جانب یوں کرے گا.
یعنی اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رکھے گا.
ٹھیک ہے. اور اس کا جو سفر ہے یوں سیدھی طرف چل رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر اس نے اس کے الٹ کیا تو واجب کا ترک کیا اس نے. اگلا واجب یہ ہے کہ جب طواف کر رہے ہوں تو حتیم کے باہر سے طواف کرنا.
ٹھیک ہے. حتیم کے اندر نہ جانا.
ویسے تو عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حتیم کا ایک حصہ مستقل بند ہوتا ہے.
جی بند ہوتا ہے.
ایک طرف کا راستہ بند ہوتا ہے, ایک طرف کا راستہ کھلا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی سننے کو ملا ہے, لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں کہ دوسرا راستہ کھلا تھا وہ یہاں سے گزر کر چلے گئے شارٹ کٹ کے چکر میں. چونکہ یہ بیان کیا جا چکا کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور طواف خانہ کعبہ کے باہر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس لیے جو طواف ہوگا وہ حتیم کے اندر سے گزر کر نہیں ہوگا بلکہ باہر باہر سے ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو یہ ہیں اس کے تقریباً 6 واجبات.
ٹھیک.
ان واجبات کا لحاظ رکھنا ہے. اب اس کے کچھ مکروہات ہیں, کال لے لیتے ہیں.
کال لیتے ہیں تو اس کے بعد جوابات ان کے ہو جائیں
مکروہات پر.
جی حضور, کال لے لیجیے.
بنگلہ دیش چاٹگام سے محمد ایوب غنی قادری اٹاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام حج الحمدللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے اور دنیا کے ہر مسلمانوں کو اس سے بہت حاصل ہوتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دن چاٹگام سے بنگلہ دیش آنے والا کنفرم تھا, اچانک کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا. اب کب جائے گا اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. اب لوگوں نے, حاجیوں نے احرام بھی پہن لیا, نیتیں بھی کر لی اور اندر بھی چلے گئے کہ جائے گا جائے گا. اچانک اعلان ہوا کہ فلائٹ حاجیوں کا نہیں جائے گا, تو اب کیا کریں گے حاجی صاحبان؟ یہ انہوں نے احرام بھی پہن لیا, نیت بھی کر لی اور ان کو سب کو لے بھی لیا, پھر اچانک کوئی مسئلہ ہوا تو فلائٹ نہیں جائے گا, تو اب کب جائے گا تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. تو ابھی یہ حاجی صاحبان کیا کریں گے, احرام کے بارے میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو برائے کرم آپ ہماری رہنما فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لے لیجیے.
علی ارشد اشرفی عرض کر رہا ہوں ہند کے شہر ممبئی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ شافعی مسلک کے مطابق حج اور عمرہ کے لیے کون سی کتاب مفید ہے؟ جیسے کہ رفیق الحرمین جو ہے وہ کتاب حنفی مسلک کے مطابق ہے, تو شافعی مسلک کے مطابق کون سی کتاب ہے؟ جواب برائے کرم ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لے لیجیے.
میرا نام محمد اسلم. ہم حج کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ قربانی کرنی ہوتی ہے, لیکن بھیڑ بھاڑ اتنی ہوتی ہے, جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بھیڑ میں نہیں جا پاتے, تو وہ اگر اس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو قربانی کے پیسے ہیں وہ گھر پر ہی دے کر کے چلے جائیں جب حج کے لیے جائیں تو, اور وہ جب حج وہاں پہ مینا میں ہو تو جب حج کے ٹائم ہو تو گھر پہ کال کرنے کے آپ جو ہے ہمارا جو قربانی وہ کر دیجیے, اس کے بعد ہم احرام کھولیں, ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے اس میں جانکاری لیں گے.
ٹھیک ہے جی, جواب دیتے ہیں آپ کو. اگلی کال لے لیجیے.
رحمت اللہ عرض کر رہا ہوں جرمنی کے شہر ہیڈلبرگ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر 2008 میں کسی نے اپنی 10 ذوالحجہ کی رمی مس کر دی اور 11-12 کی کر لی تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب,
پہلا سوال یہ تھا کہ بہت سارے حاجی نیت کر چکے ہیں, فلائٹ کینسل ہو گئی ہے, تو پریشان نہ ہو. ترقی یافتہ دور کے اندر, میڈیا کے دور کے اندر فلائٹیں کوئی مہینوں کے لیے کینسل نہیں ہو سکتی,
چند گھنٹوں کے لیے ہوں گی,
دو تین دن کا مسئلہ ہو سکتا ہے.
جی جی.
جن لوگوں نے احرام کی نیتیں کر لی ہیں وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں, اس کی پابندیوں کو جو ہے وہ فیس کریں, اس کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کریں, ان پر یہ واجب ہے.
ٹھیک.
اور بلا ضرورت شرعی احرام کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
ٹھیک ہے,
کوئی ذرا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ایک نئی کیفیت ہے. بندہ جو نا وہ سوچ رہا ہے کیا کروں, کس سے جاؤں, مسجد نماز پڑھنے کس سے جاؤں گا. ٹھیک ہے, بچے پوچھیں گے, گھر والے پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی حالت میں رہیں. اور ممکن ہے بعض لوگ ایئرپورٹ پر ہی
رہیں, ممکن ہے کہ جب سامان آپ کہہ رہے ہیں کہ لے لیا ہے اور کسی سے
بورڈنگ جاری ہو چکا ہے,
بورڈنگ بھی ہو چکا ہے,
سہولتیں بھی دیتے ہیں,
یہ کہ فیسلٹی بھی ہوگی اور پھر گھبرائے نہ. چونکہ مفتی صاحب یہ بعض لوگوں تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی جہاز دیکھا نہیں, تو اب جہاز میں اڑنا ہے, جہاز میں جانا ہے, تو وہ ایک بے چینی سی بھی ہو جاتی ہے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے, نہ جانے کیا ہوگا. تو یوں بے چینی کی سی کیفیت کچھ لگ رہی ہے.
نہیں, وہ ایک
اپنی جگہ پر درست,
مکہ مکرمہ پہنچنے کی محبت بھی ہو سکتی ہے.
بالکل, مکہ مکرمہ پہنچنے کی محبت,
کب جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی ہوگی.
جی جی,
گھبرائے نہیں, اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت ہے.
ٹھیک,
ایک وہ چیز ہو گئی جو سوچی نہیں تھی, تو ایک پریشانی آ پڑی ہے.
صحیح,
تو گھبرائے نہیں, احرام کی پابندیاں البتہ پوری کرنی ہوگی.
ٹھیک ٹھیک. ہمارے ہند سے
علی ارشد صاحب تھے, شافعی مذہب کی کتاب. ہند کے اندر بہت سارے شافعی ہیں.
جی بالکل.
اور کیرلا کا جو علاقہ ہے, شاید صوبہ ہے کیرلا یا ریاست ہے, تو یہاں تقریباً شوافع المذہب پائے جاتے ہیں.
ٹھیک.
اور بہت ہی خوش عقیدہ, خوش
عاشق رسول,
عاشقان رسول ہیں, اور میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں, تو بہت محبت والے لوگ ہیں. تو کیرلا کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں, ممکن ہے وہاں کے مفتیان کرام نے شافی مذہب پر کتاب لکھی ہوگی.
جی,
ویسے حج کے اندر بہت کم ایسے مسائل ہیں. ہاں, سنتوں میں اور ایک آدھ واجبات میں فرق ہے, لیکن زیادہ اختلاف نہیں ہے جس طرح نماز میں ہے یا اور عبادات میں ہے, لیکن بہرحال ان کو اپنے مذہب کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. شرن پر یہ لازم ہے.
ٹھیک.
تو
تیسری کال تھی ہماری, حج کی قربانی پیسے دے کر چلے جاتے اپنے ملک میں, اور وہاں جب حج کریں گے, جب رمی کر لیں گے تو پھر کہہ دیں گے بھائی قربانی کر لیں.
اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
صحیح.
تو جب احرام باندھ لیا تو ڈرنا کس چیز کا؟
کیا بات ہے.
مطلب قربانی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا طریقہ مل جائے. جو سوال ان کا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قربانی کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ واجبات سے ہے, تو قربانی اپنے وطن میں نہیں ہو سکتی, قربانی وہیں ہوگی. اور حج جو ہے وہ جہاں مالی عبادت ہے وہیں بدنی عبادت بھی
بے شک
ہے. اور بدنی عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مشقت ہے, تو یہ سب
ایکٹیویٹیز کرنی ہے,
تگ و دو اور مشقتیں کرنی ہے.
ٹھیک.
اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمت والے افراد ہیں, جوان افراد ہیں, وہ پہلے ہی جا کر جائزہ لے لیں.
ٹھیک ہے.
مطلب دو صورتیں ہیں, یا تو 9 تاریخ کو گئے اور پھر نکل جائیں, وہ بہت مشکل ہے. 7-8 تاریخ کو جہاں بھی جانور ذبح ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جیسے شوکیا کے قریب, شوکیا کے علاقہ ہے,
شوکیا ہے, کاکیا ہے,
کاکیا ہے وہاں پہ.
جی 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 جی,
علاقہ بھی کہتے ہیں اسے.
جی بالکل.
تو جہاں کبری ہے, مسفلا کی طرف سے جب نکلیں گے تو پہلا پل آئے گا, اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے, اسے کبری کہتے ہیں وہاں کے لوگ.
جی.
تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ گاڑیاں بمشکل 5 سے 10 ریال کے اندر لے جاتی ہیں, بہت قریب ہے وہاں سے. وہاں منڈی ہے پوری, تو وہاں صرف زبانی کلامی جا کر بات کرائیں,
پہلے جائزہ لے کر آ جائیں,
بات کرائیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ قربانی کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور پھر اس دن خود جائیں, ان پر انحصار نہ کریں. بہت جو ہے نا صورتحال خراب ہے, اور وہاں جا کر عمر کے جانور جو بھی ہیں, یعنی عمر پر کے تقاضے پر پورا اترتے ہیں. جیسے چھوٹا جو جانور ہے وہ 1 سال, ہاں دمبے یا بھیڑ کی اجازت ہے کہ وہ دکھنے میں اگر سال بھر کا معلوم ہوتا ہے, 6 مہینے کا, تو اس کی اجازت ہے. اور بڑا جو جانور ہے وہ کم از کم 2 سال.
ہاں. تو مفتی صاحب جس جانور پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ قابل,
بس وہ بندے نقل سے کام لینا ہے.
بالکل. ٹھیک
ٹھیک ہے. اس کی قربانی اور اس کی عبادت کا مسئلہ ہے, احتیاط اس نے کرنی ہے, دوسرا نہیں کرے گا. دوسرا تو کاروبار کر رہا ہے.
صحیح ہے.
تو پھر جو ہے وہ پہلے سے بات کر لیں. اب اصل مرحلہ ہے حج کے دن نکلنے کا, رمی کر لی اور رمی کرنے کے بعد قربانی کے لیے نکلنا.
صحیح.
ٹریفک جام ہوتا ہے, اور مطلب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مطلب دیکھنے کے قابل ہے. موٹر سائیکل پر لوگ لے کر آ جاتے ہیں موٹر سائیکل, کہ جناب آپ کو کہاں جانا ہے, وہ سامنے جو کھمبا نظر ہے وہاں جانا ہے, 50 ریال لوں گا.
اچھا.
100 ریال لوں گا.
حج والے دن کی,
حج والے دنوں کے اندر مطلب یہاں سے وہاں جانا, موو کرنا.
صحیح.
بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, سنا ہے کہ مینا میں بھی قربانی ملتی ہے.
جی ملتی ہے.
شاید پچھلے سال
آگے جا کر جو ہے وہ ایریا انہوں نے مخصوص کیا,
شوکیا اور ہلاکا جو ہے یہاں آنا تو ممکن نہیں ہے. یعنی یہ مینا کا اپوزٹ ایریا ہے, 20-25 کلومیٹر دور تو ہوگا. یہاں آنا بہت مشکل ہے, ممکن نہیں ہے. بلکہ مینا کی طرف اور مزدلفہ بھی حرم میں ہے, وہاں بھی مذبح خانے ہیں. ان ایریاز میں تلاش کیا جائے مذبح خانے, کسی سے معلوم کیا جائے. تو قافلے والے اپنے 2-3 افراد کو جو جمع ہوں, ہمت والے ہوں, ان کو بھیج دیں.
یہ کہ 20-25 اسلامی بھائیوں کا 26 کا اگر قافلہ ہے تو اس میں 3 مقرر ہو جائیں جو سمجھدار,
نام دے کر بھیج
دیں.
اور وہ قربانی کرنے والے یہ نہ کریں وہاں جا کر تکبیر پڑھیں اور چلیں جی 50 جانور ذبح کر دیے, بلکہ ہر ایک پر نیت کریں, یہ بھی فلاں کی طرف سے لے لو, یہ فلاں کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے. یوں ون بائی ون خود اگر ذبح کر رہے ہیں تو خود, وہ اگر ذبح کر کے دے رہا ہے تو اس پہ بھی نیتیں کروائیں.
ٹھیک ہے.
جانوروں کے تعین کرنا ضروری ہے.
تعین کرنا, اور پھر جانے والے کو وکالت دینا بھی ضروری ہے.
وکالت دینا بھی ضروری,
وکالت دینا بھی ضروری,
سب سے پوچھ کر جائے کہ ہاں بھی آپ کی کر دوں نہیں کر دوں.
ٹھیک ہے.
خیر پیسے لے کر جائے گا تو وکالت تو ہو گئی
انشاءاللہ. اچھا, جرمنی سے کہیں گے بھائی 10ویں کی رمی رہ گئی 2008
میں رہی ہو یا 2008 میں رہی ہو.
ٹھیک ہے.
حکم تو ایک ہی رہے گا, حکم تو نہیں بدلے گا. تو رمی رہ جانے پر دم دینا ہوگا انہیں.
ٹھیک ہے.
دم ان پر واجب ہے, اور دم جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہی دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ چونکہ ظاہر بات ہے جرمنی میں ہے, جو بھی حاجی لوگ جا رہے ہوں انہیں رقم دے دی جائے. 200 سے 400 ریال کے درمیان جانور مل جاتے ہیں, اور حج ہو جائے, لوگ فارغ ہو جائیں, تو پھر جانور بڑا سستا بھی مل جاتا ہے. تو اس کے علاوہ مطلب حج کے موسم میں ضروری نہیں ہے, کسی بھی وقت کسی بھی دن دم کی قربانی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال لے لیجیے.
لیکن وہ صدقہ واجبہ ہوگا,
صدقہ واجبہ
کے جو احکام ہیں وہ پڑھ لیے جائیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دم کا جانور کاٹ کر اپنے گھر پہ بھی نہیں لا سکتے نا,
خود نہیں کھا سکتے,
خود نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیجیے.
حضور میں عبد الغفور اتاری پتلامیہ والی سے عرض کر رہا ہوں. یہ طواف کعبہ کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہر چکر پر جب استلام کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اس طرح سے پڑھنا ہے تو کیا صرف ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی, آگے اگلی کال لیجیے.
میں محمد اشفاق بول رہا ہوں سوپت سنگھ سے. ہم نے سیدھے یہاں سے مدینہ جانا ہے, ہم حج تمتع کریں گے یا دوسرا حج کریں گے؟
ٹھیک ہے جی, مدینہ سے کون سا حج کریں گے؟ اگلی کال لیجئے.
میرا نام ندیم ہے, میں نے جو لاہور سے بم بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مدینہ میں ہر حاجی کو تقریباً 8 دن ملتے ہیں, اس حالت میں اب ہر حاجی مسافر ہوتا ہے, کیا ہر حاجی قصر نماز پڑھے گا اور قصر نماز کے فرائض کے بعد جو سنتے اور نوافل وہ بھی ادا کیے جائیں گے؟ مفتی صاحب ذرا تفصیل سے بتا دیں.
ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب, عبد الغفور بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں یا آگے مزید بھی جو صیغہ ہے وہ پورا پڑھنا ضروری ہے؟
پورا صیغہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن واجبات طواف میں سے تو نہیں ہے, البتہ سنت مسنون طریقہ ہے یہ.
ٹھیک ہے,
تو وہ وہی الفاظ پڑھے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مدینے تو یہ بات زیادہ ہے جی, کون سا احرام وہاں سے باندھ کر حج کے لیے آئیں گے, کون سا حج کریں گے؟
پاکستان سے جاتے ہوئے تو احرام نہیں باندھنا.
ٹھیک ہے,
جن کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے پاکستان سے جاتے ہوئے وہ احرام نہیں باندھیں گے.
ٹھیک
ہے, عام لباس میں جائیں گے. مدینہ منورہ پہنچ گئے, اب ان کی مرضی ہے. جو حج کی 3 اقسام ہیں,
تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں,
کوئی بھی کریں, ذہن نصیب حج کران کر لیں.
سبحان اللہ,
افضل ترین حج ہے.
ٹھیک ہے,
تو حج کران کی چونکہ مدت احرام کی ذرا طویل ہوتی ہے, احرام لمبا بھی ہو سکتا ہے ان کا اگر شروع میں جا رہے ہیں تو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. ان کے اختیار پر ہے جو چاہے کریں گے.
ٹھیک ہے, کیونکہ سردار آباد فیصل آباد سے جو فلائٹیں ہیں غالباً 18 فلائٹیں مجھے بتایا گیا ہے, وہ 18 کی 18 فلائٹیں مدینے جا رہی ہیں.
ماشاء اللہ
سبحان اللہ. جی لاہور سے
نماز کے حوالے سے تھا.
جی جی, قصر پڑھیں گے یا
مدینہ منورہ میں 8 دن ملتے ہیں تو 15 دن کی جب اقامت کی نیت نہیں ہے تو وہ مسافر ہے, مدینہ منورہ میں قیام ہو یا کہیں اور بھی قیام ہو, تو جب ان کا قیام مختصر ہے تو یہ مسافر ہیں اور اس دوران یہ فرض نماز قصر پڑھیں گے. قصر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں میں فرض نمازوں میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے.
ٹھیک,
مغرب 3 ہی پڑھنی ہے, فجر جو ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے, لیکن سنتیں ہیں نوافل ہیں. جب حالت خطر نہ ہو,
ٹھیک
ہے نا, بس قافلہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے, وہ حالت ہے جب جا کر یہ عبادت کر رہے ہیں, ریلیکس ہیں, حالت خطر نہیں ہے, حالت امن ہے, تو پھر یہ سنتیں بھی پڑھیں نوافل بھی پڑھیں. مسجد نبوی شریف میں عبادت نہیں کریں گے تو پھر کہاں
کہاں کریں گے؟ تحیت الوضو بھی پڑھے, تحیت المسجد
بھی پڑھے, شاد
بھی اشراق بھی پڑھے, چاش بھی پڑھے, تہجد بھی پڑھے, سارے نوافل پڑھیں. جی جی, اگلی کال بھی لے لیجیے.
میرا نام محمد جہانگیر اتاری ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال ہے حج کے متعلق, کسی پہ اگر قرضہ ہو, اس نے اگر قرضہ دینا ہو تو اس میں اگر وہ حج کر سکتا ہے؟ اگر ابھی قرضہ نہ اتار سکے, قرضہ بعد میں اتار لے تو وہ حج کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی متعلق میں آپ سے سوال پوچھا, ذرا اس کا کوئی جواب دیں.
جی اگلی کال لیجیے.
محمد ریاض اتاری جدہ سے بات کر رہا ہوں. لوگ عمرہ کے لیے مکہ میں جاتے ہیں اور مدینے میں نہیں, اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. لوگ کہتے ہیں کہ مکہ سے واپس آ جائیں تو عمرہ ہو جاتا ہے, مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے.
جی اگلی کال لیجیے.
رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ حضور اگر حج یا عمرہ کے طواف کے دوران جو ہے بہت زیادہ رش ہو اور استلام کرتے وقت جو ہے جو دعا پڑی جاتی ہے اس کے بجائے حجر اسود کی طرف کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بندہ جو ہے وہ اپنا طواف شروع کر دے تو کیا اس دعا سے بھی طواف شروع ہو جائے گا, یا جو طواف شروع کرنے کی دعا ہے حجر اسود کا استلام کرتے وقت کی وہی پڑھنی لازمی ہے؟ ارشاد عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
یونان سے اسنائے بھائی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. آپ کے سوال کا جواب تو مفتی صاحب نے دے دیا ہے. جی اگلے کال لیجئے.
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کرانچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو مکہ شریف میں 15 یا 16 دن کا قیام ملتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو اس پر حج کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر ہو جائے گی تو وہ جان بوجھ کر اس لیے 2 دن جدہ شریف جاتا ہے کہ وہ مسافر رہے تو اس پر قربانی واجب نہ رہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لے لیجئے.
میں مدثر شعیب بول رہا ہوں جی نوشہرہ سے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں حج سے جا رہا ہوں اور وہ جو ادھر قربانی ہے وہ تو حج کی شکرانی کی قربانی ہے، تو میں صاحب استطاعت میں جو دوسری قربانی ہوتی ہے وہ بھی مجھے دینی پڑے گی، برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں، جزاک اللہ خیر.
جی مفتی صاحب، کسی پر قرض ہو اور وہ قرض ادا نہ کرے اور حج ادا کرنے کے لیے چلا جائے،
اگر تو حج فرض ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ لوگوں سے قرض لے کر بھی جائیے.
اچھا،
حج اگر فرض ہے تو
ٹھیک ہے،
اور حج فرض نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے مکروز کو. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ قرض ادا نہ کرے.
جی جی، ان کا یہ کہ میں قرض ادا نہ کروں اور حج کرنے چلا جاؤں.
اگر فرض ہے تو ان کا یہ جانا نہ صرف درست ہے بلکہ یہی طریقہ ہے، اپنے قرض داروں سے مہلت لے،
ٹھیک ہے،
اور حج کی ادائیگی کرے. اگر حج فرض ہو چکا تھا نہیں کیا، اب اس کے پاس رقم آئی ہے تو حج کرے گا،
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہے تو تب تو ظاہر بات ہے لوگوں کا تقاضا اگر ہے تب تو حقوق تلفی ہوگی،
ٹھیک ہے،
مدت پوری ہو چکی ہے اور یہ نہیں دے رہا تو ان کی حقوق تلفی ہے. تو اب اپنے مال کو نفلی کام میں خرچ کرنا اس کی یاد کیسے ہو گئی؟
ٹھیک ہے،
اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگوں کے یہ حقوق ادا کرے جو کہ مالی حقوق،
قرض ادا کر دے.
جی ہاں
ٹھیک ہے. جی عمرہ اور حج کرتے ہیں مگر مدینے نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا فرق، کوئی فرق نہیں پڑتا.
ان کے سوال میں 2 سوال نکل رہے ہیں.
جی،
اور پہلا تو یہ سوال تھا ان کے الفاظ سے جو ظاہر تھا کہ عمرہ مکے میں کیوں ہوتا ہے، مدینہ میں کیوں نہیں ہوتا. مکے میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں کیا ہے.
بالکل،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے جو مشاعر ہیں، یعنی صفا مروہ ہو گیا، مسجد الحرام، خانہ کعبہ،
طواف،
یہ چیزیں اس کے ساتھ خاص رکھی ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ مکہ مکرمہ ہی میں ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ کوئی عقل اور قیاس کا نہیں ہے، جیسا بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جس طرح پاکستانی حجے جا رہے ہیں نا،
جی،
تو اب مدینہ منورہ جانا ان کے پیکج میں شامل ہے کہ جناب 8 دن انہوں نے مدینہ منورہ گزارنے ہیں.
ٹھیک ہے.
کوئی لاکھ روکنا چاہے نہیں روک پائے گا. بالکل. انہوں نے جانا ہی جانا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ عمر میں ایک بار ضرور خاص اس نیت سے جائے کہ روزہ منورہ پر سلام کے لیے جاتا ہوں.
سبحان اللہ.
وہ واجب ہے.
سبحان اللہ.
ایک بار اس طرح جانا.
ٹھیک.
یعنی جس پر استطاعت ہے اس کے لیے یہ حکم ہے.
ٹھیک ہے.
اب بہت سارے لوگ عرب میں رہنے والے، انہیں چھٹی ملتی ہے کم، 2 دن ملے اور فوراً وہ جائیں گے عمرہ کر کر آ گئے. اب ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جس طرح یہ عمرہ کر کر آ گئے، مدینہ منورہ نہیں گئے، تو حج میں تو جاتے ہیں لوگ، تو حج میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اس کے بعد انہیں موقع نہیں ملتا.
صحیح.
تو یہ جو موقع ہے حج کا، یہ استطاعت کا موقع ہے کہ ان کے لیے استطاعت ہے مدینہ منورہ جانے کی.
ٹھیک ہے.
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث میں وعید بھی بیان ہوئی کہ جو حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے، اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں.
40 نمازوں کی بھی روایتیں موجود ہیں.
وہ ایک فضیلت کے تعلق سے،
فضیلت کے حوالے سے. جی،
تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے چھٹی ملتی ہے، عمرہ کرنے وہ آیا ہے، وہ وہیں کا رہنے والا ہے اور عمرہ کر کے چلا جاتا ہے، تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا.
ٹھیک.
لیکن جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے، اس کی تاکید، اس کا موقع ہونا ضرور اس کے ذمہ رہے گا, اور جتنی کوشش ہو سکے خاص اس ارادے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پڑ جاتا ہوں,
سبحان اللہ,
یہ نیت کر کر جانا, اس سے ہوگا اور وہاں کے رہنے والوں کو اس طرح کے مواقع ملتے رہتے ہوں گے, جانا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور حج والوں کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے تو
جانا
ہی جا رہے
ہیں, کون سا حاجی ہے جو نہ جائے؟
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
کعبے کا نام تک نہ لیا تے بھائی کہا, پوچھا کسی نے کہ نزہت کدھر کی ہے.
سبحان اللہ, کیا بات. اچھا بھائی, یہ ان کے یونان والے حاجی بھائی
خدا نے کرا دیے,
اصل حضور حاضری اس پاک در کی ہے. اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے. جی, اب اس میں طواف یونان کے اسلامی بھائی کا تھا, طواف سے متعلق
دیکھیے, واقعی رش ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر تک بندہ کھڑا رہے, پیچھے والا آ کر ٹکر مارے گا, بعض اوقات پیچھے والا جو ہے ویل چیئر پہ آ رہا ہوتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے. تو استلام کہے, تکبیر یعنی بسم اللہ, تکبیر, حمد, سلام, یہ کہنے کی کوشش کرے جتنی بھی ہو سکتی ہے اس سے, ورنہ اگر بسم اللہ الحمد للہ کہہ لیا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا, تب بھی طواف پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عدیل بھائی فرماتے ہیں کہ حج کے علاوہ قربانی اگر ہے اور وہ مسافر نہیں ہے, مقیم ہو گیا ہے.
ان کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں, پہلے جو نوشیرہ سے سوال تھا,
جی جی جی,
کہ حج پر جا رہے ہیں اور قربانی
اس میں صاحب استطاعت ہوں,
ایک تو وہ قربانی ہے جو حج کی قربانی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
دم شکر جس, مطلب قربانی شکر جسے کہتے ہیں,
شکرانے کی قربانی,
شکرانے قربانی,
جی جی.
تو تمتو اور قران والے پر یہ لازم ہے, افراد والے پر لازم نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اس قربانی کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عید کی قربانی ہے وہ معاف ہو گئی. صاحب استطاعت پر شرائط پائے جانے پر وہ قربانی بھی واجب ہوگی. اب صاحب استطاعت اور شرائط یہ الگ الگ چیزیں ہیں,
ٹھیک ہے.
مسافر پر قربانی نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اب مسافر شریعت کے نزدیک وہ ہے کہ جو 15 دن سے کم کسی ایک جگہ پر قیام کا ارادہ رکھتا ہے,
ٹھیک ہے.
15 دن کسی ایک جگہ قیام ہے تو وہ مسافر نہیں رہے گا, مقیم ہو جائے گا. اب بہت سارے حاجی اپنے سفر کے دوران, یعنی جو قربانی کے 3 دن ہیں, بہت سارے حاجی ان 3 دنوں میں مسافر ہوتے ہیں, بہت سارے مقیم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی 20 ذی القعدہ کو گیا ہے, کیونکہ بعض لوگ نکلتے ہیں 7 تاریخ کو,
جی بالکل,
مینا کی طرف,
بعض نکلتے ہیں 8 کو,
اور کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ 9 کو بھی چلا جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو دار و مدار یہ ہے کہ مینا جانے سے پہلے حاجی کا شیڈول کیا کہتا ہے,
ٹھیک ہے.
اگر حاجی مطلب بیرون ملک سے جا رہا ہے تو وہ تو اپنے شیڈول پہ چلے گا, مولم کی بسیں آ جائیں گی, وہ یہی ذہن میں رکھے میں نے 7 تاریخ کو چلے جانا ہے,
بالکل.
لیکن 7 کو بھی تو نہیں جاتے نا, 8ویں رات کو جاتے ہیں,
8 کی شب ہوتی ہے,
شب ہوتی ہے نا,
جی بالکل.
تو پھر 7 تاریخ کو شامل نہ کرے وہ,
جی بالکل, 7 تاریخ کو اپنے قیام کی مدت میں شامل کرے.
ایسا ہوا ہے کہ 7ویں دن کو بسیں آ گئی ہوں,
7 کے دن کو نہیں آتی,
نہیں آتی,
آفٹر مغرب آتی ہیں,
تو یعنی 7 کو بھی شامل کر لے,
ٹھیک ہے,
8ویں تاریخ کو شامل نہ کرے,
ٹھیک ہے.
اور جو وہاں کے مقامی رہنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی بسیں نہیں آتی, اگر وہ پیکج نہیں لیتے تو,
جی بالکل,
تو وہ خود اپنا سینس استعمال کریں کہ وہ کب جائیں گے, اور جو مقامی ہیں وہ تو ویسے مقیم ہوں گے. بعض کے ساتھ مسئلہ آ سکتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی دمام سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے, تو اس کے لیے مسائل اس جیسے ہو سکتے ہیں. تو 7 تاریخ کو شامل کر لیں, اور 7 تاریخ کو ملا کے, یعنی ذوالحجہ کے ساتھ کو ملا کے دیکھیں کہ آپ مکہ مکرمہ آئے کب ہیں,
ٹھیک.
اگر کوئی حاجی 23 تاریخ سے پہلے آیا ہے,
صحیح ہے,
اور مدینہ منورہ نہیں جانا, جو بہت زیادہ پہلے جاتا ہے وہ جاتا ہے, اور آخری تاریخوں میں آنے والے مدینہ منورہ بعد میں جاتے ہیں,
ٹھیک.
23 تاریخ سے پہلے آیا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جانا, وہ لازمی طور پر مقیم ہو جائے گا,
مقیم ہو جائے گا, جبکہ اس کا جدہ
پوری نمازیں نہ ہو, پوری نمازیں بھی پڑھے گا, مقیم ہو جائے گا. اب جب وہ مینا جائے گا, عرفات جائے گا, یہ الگ مقام ہے, چونکہ 92 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے, اس کی اقامت باطل نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے,
اس کی اقامت باطل نہیں ہوئی, اور یہ بدستور مقیم ہی رہا. تو جس کی یہ سچویشن ہے اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی,
ٹھیک ہے, کہ جو مقیم ہو گیا اور وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ
یعنی مینا نکلنے سے پہلے جو مقیم ہے
جی جی
وہ اس دوران بھی مقیم رہے گا.
ٹھیک ہے.
اور جو مینا نکلنے سے پہلے مسافر ہے تو وہ اس دوران بھی مسافر ہی رہے گا.
ٹھیک ہے.
تو مسافر پر چونکہ قربانی نہیں ہے عید کی تو وہ نہیں کرے گا, اور جو مقیم ہے وہ کرے گا. دوسرا جو سوال تھا کہ جناب جدہ اس لیے جاتا ہے جیسے اقامت اس کی ہے اور وہ مطلب مکہ شریف اس کا 20 دن قیام ہے, اب وہ بیچ میں 2 دن جدہ چلا جاتا ہے, جب دوبارہ آئے گا تو اب 20 دن قیام نہیں رہا, ممکن ہے 10 دن قیام بچے. تو اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں مسافر رہوں اور مسافر کو ثواب بھی قدرے زیادہ ملتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور بھی کئی چیزوں میں تخفیف ہوتی ہے, اگر اس کی نیت قربانی سے فرار کی نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے.
صحیح.
جنمن کام ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
خاص قربانی سے فرار کی نیت ہے پھر ایک الگ بات ہے.
لیکن ایک مسئلہ مفتی صاحب یہاں پر یہ ہے نا کہ جس دن وہ آیا اس دن اس نے اپنی نیت بنانی ہوگی کہ میں اقامت کی نیت نہیں کر رہا, اسے پتا ہے کہ 20 دن قیام ہوگا, لیکن اس دن وہ نیت کرے گا نا کہ میں اقامت نہیں کروں گا.
کوئی کسی بھی سفر پر جا رہا ہو اپنے سفر میں وہ بالکل فوکس کر کے رکھے گا.
ٹھیک ہے.
کہ اس نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کس حالت میں,
کس حالت میں, بالکل تعین کرنا مسئلہ ہے.
اب ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں, کچھ ضروری مسائل ہیں طواف کے.
جی بتائیے.
طواف کے بعد جو ہے پھر ہم نے سعی کی طرف بھی آنا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طواف پورا ہو گیا.
جی, 7 پھیرے ہو گئے اور 8 استلام ہو گئے.
8 استلام ہو گئے. پھیرے ہونے کے بعد اب جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھنی ہیں, جو کہ واجب
طواف ادا
کرنا, نفلی طواف ہو جب بھی واجب ہے, عمرے کا طواف ہو جب بھی واجب ہے, اور
طواف زیارہ ہو جب بھی, طواف ودا ہو جب بھی.
جی ہاں.
ٹھیک.
تو وہ رکعتیں بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے آ کے پڑھے, اور وہاں نہیں پڑھ سکتا تو مسجد کے جس مرضی حصے میں جا کر پڑھے.
ٹھیک.
اب رکعتیں پڑھ کر یہ آئے گا ملتزم کے پاس.
ٹھیک.
اب بہار شریف میں لکھا ہے کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد صحیح
ہے. کرنی
عمرہ کرنے والے کو صحیح بھی کرنی ہے.
جی بالکل.
کران والے کو بھی صحیح کرنی ہے, لیکن
طواف زیارہ والوں کو بھی,
قدم والوں کو صحیح نہیں کرنی.
ٹھیک ہے.
تو بعض کو صحیح کرنی ہوتی ہے اور بعض کو نہیں کرنی ہوتی. تو جس میں صحیح کرنی ہوتی ہے پہلے جا کر نماز پڑھے پھر ملتزم پر آئے. جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے پہلے ملتزم پر آ جائے اور پھر جا کر جو ہے وہ نماز پڑھے. اب ملتزم پر آ کر کیا کرنا ہے, دائیں رخسا رکھنا ہے, بایاں رکھنا ہے, دعائیں پڑھنی ہیں. دعا جو ہے وہ وہاں کی عبادت ہے,
بے شک.
اور یہ اسی وقت ہے کہ جب آپ کو موقع ملے. اگر خواتین ہیں تو پھر تو موقع ملنا بہت مشکل ہے.
خواتین ہے, رش ہے, ایزا کا اندیشہ ہے, تو پھر ایسی صورت میں پھر وہاں خوشبو بھی بہت لگی ہوئی. اگر
تو یہ ایک مرحلہ ضرور ہے, لیکن اس مرحلے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. اگر موقع نہیں ہے تو پھر یہ جو تاکید ہے ملتزم کے پاس آنے کی یہ ساقط ہو جائے گی.
ٹھیک.
پھر یہ ہے کہ ملتزم کے بعد عمرہ کرنے والا جائے گا
زمزم شریف پیے گا,
زمزم شریف کے پاس جائے گا, اور خیال رہے کہ زمزم کے جو نلکے ہیں اب مسجد میں ہیں, خارج مسجد کی صورت نہیں ہے. ہاں, اگر صحیح کرنے کی جو جگہ ہے وہ خارج مسجد ہے, تو وہاں جا کر خوب پانی پیئے. یہ یعنی زمزم جتنا عرصہ رہے گا زمزم پینا ہی ہے, لیکن یہ جو موقع ہے خاص ایک تاکید کا موقع ہے کہ یہاں جو ہے وہ زمزم سے سیراب ہونا ہے, اس میں مسنون موقع ہے یہ. پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے نا جسم پر بھی مل لے, چہرے پہ مل لے, لیکن اس انداز میں ملے کہ پانی مسجد میں نہ گرے. اب اسے صحیح کرنی ہے. صحیح کی طرف جانے سے پہلے میں طواف کے 2-3 اہم مسئلے بیان کر دوں کہ بعض اوقات طواف کرتے ہوئے مطلب کہ وضو کی حاجت پڑ جاتی ہے, یا کسی وجہ سے تعطل واقع ہو جاتا ہے, جیسے جنازہ تھا اس طرف چلا گیا, وضو کرنے چلا گیا, اب واپس آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرے, نئے سرے سے شروع کرے یا سو کنٹینیو کرے.
ٹھیک.
اگر تو اس کے 4 پھیرے ہو گئے تھے تو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حجر اسود سے کنٹینیو کرے, بلکہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے اسے کنٹینیو کرے.
ٹھیک
ہے.
جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے وضو کرنے چلا جائے اور وہیں سے دوبارہ شروع کر.
ٹھیک. اور اگر 3 پھیرے ہوئے تھے
جی جی,
اب اسے اختیار ہے, چاہے تو شروع سے
دوبارہ سے ابتدا کرے,
چاہے وہیں سے کنٹینیو کر لے.
ٹھیک ہے. ایک مسئلہ مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے, نارملی گنتی بھول جاتے ہیں کتنے پھیرے ہوئے.
اچھا.
ایک یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے, پھر وہ پوچھتے ہیں کیا کریں.
اس میں یہ لکھا ہے بخاری شریف میں
جی جی,
اگر شک واقع ہو گیا
ٹھیک ہے
وہ طواف فرض یا واجب ہے
ٹھیک ہے,
تو جہاں شک واقع ہوا وہاں سے دوبارہ کر لے.
ٹھیک,
جہاں شک واقع ہوا ہے وہیں سے سات پھیرے دوبارہ کر لے.
ٹھیک ہے,
اور اگر فرض اور واجب نہیں ہے جیسے نفلی طواف
نفلی ہے
تو پھر ظن غالب پر عمل کرے,
غالب گمان کرے
جی.
ٹھیک ہے جی.
اچھا پھر یہ ہے کہ طواف کے تعلق سے بہت سارے مکروحات بھی ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی طواف کے دوران دنیاوی کلام سے احتراز کرے, کھانا جو ہے وہ طواف میں منع ہے, کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرے گا, حمد نعت منقبت کے سوا کوئی شعر نہ پڑھے طواف میں.
ٹھیک,
ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا, مطلب باوضو ہونا اور غسل کی حاجت نہ ہونا, یہ چیز تو واجبات میں سے ہو گئی نا.
جی بالکل,
لیکن اگر کوئی ناپاکے لگی ہوئی ہے
ٹھیک ہے
تو اب طواف کر لیا تو دم نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے.
ٹھیک,
دم نہیں آئے گا, برا کیا اگر ایسا ہوا تو. پھر یہ کہ رمل کرے گا, استباء کرے گا اور استلام کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایسی حالت میں طواف نہ کرے کہ اسے استنجا وغیرہ کی حاجت ہے. تو یوں طواف کے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنا مکروہ ہے, ان سے بھی بچا جائے گا.
صحیح,
اب اسے صحیح کرنی ہے. اب صحیح کرنے کے لیے یہ دوبارہ آئے گا حجر اسود کے مقابل میں.
ٹھیک ہے,
اب وہ قریب آئے یا دور آئے ایز پر کنڈیشن.
ٹھیک ہے,
صحیح کرنے کے لیے دوبارہ حجر اسود کے مقابل میں آئے گا اور حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرے گا.
ٹھیک ہے, یہ نواں استلام ہوگا,
یہ ایک
علیحدہ سے استلام ہوگا,
الگ سے استلام ہو گیا, اور پیچھے سے دیکھنا جائے تو یہ نواں ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اب یہ اس نے استلام کیا, استلام کے بعد یہ چلا جائے گا صحیح کرنے.
ٹھیک ہے,
ایک کلپ ہے جو ابھی آپ رمضان مبارک کے بعد شوال میں ہی
جی جی
آپ بنا کر لے کر آئے ہیں.
جی جی,
ذرا دکھائیے گا.
اگر وہ مسا سے یہ استلام کر کے جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے اور مسا میں کس طرح سے جائیں گے, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے, وہ دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کو.
حرم میں توسیع ہو گئی ہے, یہ حرم کافی طویل الحمدللہ عز و جل اس انداز پر ہو گیا ہے. یہ دیکھیں پورا مطاف اتنا بڑا ہو گیا ہے, سب مطاف کے مناظر ہیں. اب جتنے صحیح کرنی ہوتی ہے, جیسے الحمدللہ عز و جل ابھی طواف ہوا اور اب صحیح کریں گے, تو اب ہم دور بھی سے مکہ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ چل کر جائیں گے, یہ سارے حجاج اکرام جا رہے ہیں, سب لائٹ نظر آ رہی ہے, اس سب لائٹ کے قریب بھی یہ راستہ جا رہا ہے. یہ راستہ نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے, جہاں آپ بخیر و عافیت صحیح کر سکتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں, یہاں سے حجاج کرام یہ سب جا رہے ہیں مسا کی طرف, اور یہاں آپ کو نیچے ہی ایک بورڈ نظر آئے گا, اس بورڈ سے یہ تیر کا نشان ہے. یہ دیکھیں یہ سارے آدمی نے حج صحیح کری.
بورڈ پر رکیے گا ذرا, تاکہ ناظرین کو یہ بورڈ نظر آ جائے, کلیئر ہو جائے کہ یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ جانا ہے.
مطلب اس ویڈیو سے تو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور وہاں جا کے آنکھ اور کیمرے کا فرق پتہ چلتا ہے.
ٹھیک ہے,
کیمرے میں اتنی کہاں استطاعت ہے جو آنکھوں میں.
صحیح,
کیمرہ تو ایک محدود سی چیزوں کو جو کیپچر کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
باب کعبہ کے سامنے.
جی 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 جی,
یہ جو بورڈ ہے اتنا تو ضرور ہے نا کہ باب کعبہ کے سامنے والے سمت میں ہوگا.
نہیں, یہ جس طرح ابھی لے کر آ رہے ہیں پورا, یہ
کس باب کی طرف ہے؟
یہ حجر اسود جہاں نصب ہے نا, وہیں سے پیچھے کی طرف لے کر آئے سیدھا, اور وہیں پلر ہے پیچھے حجر اسود سے آتے ہوئے.
ابراہیم کی طرف ہے؟
مقام ابراہیم کی طرف نہیں, حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ رہے ہیں.
اچھا, حجر اسود
یہ سب لائٹ دکھائی گئی تھی,
جو کونا ہے.
جی کونا ہے,
یعنی حجر اسود طواف ختم کرنے کے بعد.
جی جی جی.
اچھا, نکلتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہیں جا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک,
طواف کی نیت ختم کر دیں کہ میں اب طواف کی نیت سے نہیں ہوں. لوگ یہ کرتے ہیں, طواف ختم ہوا, اب سب نے وہیں سے باہر نکلنا ہے. اچھا, نکلنا تو وہیں سے ہوتا ہے, لیکن رش ہو گیا, اب ازدحام ہے, اذیت ہے لوگوں کو. طواف کی نیت ختم کر دیں, یہ نہ ہو کہ آپ کا نیا طواف شروع ہو جائے.
ٹھیک,
اب آپ ویسے ہی تھوڑا سا کنٹینیو ہوں, آگے بڑھیں. جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہاں رش نہیں ہے, وہاں سے باہر نکلیں. خاص طور پر اس وقت جب آپ کے ساتھ فیملی ہو، بوڑھے ہوں یا کچھ اور افراد ہو، تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے جو حجر اسود کی سمت ہے اس طرف آگے بڑھیں،
ٹھیک ہے، پیچھے کی طرف آ جائیں،
پیچھے کی طرف لائٹ لگی ہوئی ہے،
بالکل لائٹ لگی،
سب لائٹ وہاں اس لائٹ کے نیچے آ جائیں،
بالکل لائٹ کے نیچے آ جائیں، اور وہ راستہ پیچھے جا رہا ہے،
فرش پر رہیں،
بالکل فرش پر رہیں،
فرش پر رہیں، مطاف میں رہیں،
ٹھیک ہے،
اور اب یہ راستہ کہاں نکلے گا؟
یہ سیدھا مسا کی طرف جا رہا ہے،
بیسمنٹ میں،
جی بالکل مسا کی طرف جا رہا ہے،
اب کنٹینیو کیجیے گا،
اب وہ جگہ کنٹینیو کیجیے جہاں ہم نے روکا تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مجھ سے، اب یہ سامنے جو راستہ جا رہا ہے گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے،
صحیح،
اس گرین ٹیوب لائٹ کے پیچھے سامنے آپ کو دکھایا جائے گا شیشے ہیں، اور وہ شیشہ جو ہے وہ مقام ہے صفا کا، یہ جو شیشے دکھائے جا رہے ہیں یہ صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے آپ نے طواف اپنا سعی شروع کرنی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ نے سعی شروع کرنی ہے،
یعنی بیسمنٹ میں پہنچنا پہلے سے تو بہت آسان ہو گیا،
بہت ایزی ہو گیا،
ابھی جو تعمیر ہوئی ہے
بالکل نئی تعمیرات میں بہت آسان ہو گیا،
صحیح،
بالکل۔
اچھا دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ جو سعی کی جگہ ہے
جی
وہ بڑھائی گئی ہے،
ٹھیک ہے،
جو 2007 تک نہیں تھی، جو اصل سعی کی جگہ تھی وہیں تک سعی ہوتی تھی، 2007 کے بعد جبل ابو قبیس کی جانب اضافہ کیا گیا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں دوسری طرف اضافہ کیا گیا،
بالکل،
تو وہاں پر علماء کے تحفظات ہیں، لیکن جو بیسمنٹ ہے یہاں اضافہ نہیں کیا گیا،
یہ وہی پرانی جگہ ہے،
پرانی جگہ، پہلے تو ذرا بیسمنٹ کا پتہ بتاتے
ہوئے ڈھونڈنا مشکل تھا لیکن اب بہت ایزی ہو،
اب اس راستے سے آسان ہو گیا،
جی،
اچھا پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص چار منزلیں مطلب گراؤنڈ فلور ہے، گراؤنڈ کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ،
جی،
تو چار فلور ہو گئے ایک طرح سے،
جی،
تو رش کے موسم میں بھی اگر سب سے ٹاپ پر چلا جائے، لفٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ٹاپ پر جا کر خانہ کعبہ کی طرف جو ٹریک ہے،
ٹھیک ہے، مروہ سے صفا کی طرف آنے والا
دو ٹریک ہو گئے نا،
جی جی،
ایک وہ جو خانہ کعبہ کی طرف ہے،
ٹھیک ہے،
ایک وہ ٹریک جو جبل ابی قبیس کی طرف ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف جو ٹریک ہے وہ آلریڈی اولڈ ٹریک ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی وہ پرانی جگہ ہے، اسی پر آنا جانا کر لے،
ٹھیک ہے،
تو کوئی منع بھی نہیں کرتا،
بالکل،
تو صحیح کے بھی طواف کی طرح سات چکر ہیں، اور صفا سے شروع کرنی ہے، اچھا شروع کرنے سے پہلے
جی
یہ استلام کیا اس نے، یہ آیا، اب اس نے دعا کرنی ہے،
ٹھیک ہے، صحیح کی نیت بھی کرنی ہے،
نیت بعد میں کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
دعا کرنی ہے، سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جا سکے اتنی دیر تک دعا مشغول رہے گا،
ٹھیک ہے،
پھر یہ نیت کرے گا،
ٹھیک ہے،
صحیح بھی چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، مطلب ایک عبادت ہے، تو اس میں بھی نیت ضروری ہے، ابھی صفا سے مروہ کی طرف جب بڑھے گا تو تھوڑا ہی دور لائٹیں لگی ہوں گی،
سبز لائٹیں،
وہاں اس نے دوڑنا ہے،
ٹھیک ہے،
مطلب تھوڑا سا بھاگنا ہے،
ٹھیک ہے،
عورتیں نہیں بھاگیں گی وہاں سے،
بھاگیں گے میلین اخدرین کے درمیان،
جی ہاں، جب یہ لائٹیں ختم ہو جائیں گی پھر اس نے کنٹینیو کر لینا ہے، رفیق العالمین میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اس دوران یہ دعائیں بھی پڑھے گا،
ٹھیک ہے،
پھر مروہ پر جانا ہے، مروہ پر زیادہ اوپر نہ چڑھے، تھوڑا ہی بس، تھوڑا سا
بیسمنٹ تو لیول ہی ہے،
تھلے والی ہے،
جی جی،
تھوڑی سی
ہلکا نہیں ہے، بالکل معمولی سا ہے، کوئی اتنا ہے نہیں،
اب پھر یہ وہاں جا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا، تو صحیح جو ہے وہ قدر آسان ہے،
بالکل،
اس میں طہارت واجبات میں شامل نہیں ہے،
ٹھیک،
حائضہ اور نفاس والے بھی صحیح کر سکتی ہے،
کیونکہ یہ خارج مسجد،
خارج مسجد،
ٹھیک ہے،
اس مسئلے کا تعلق کیونکہ سے نہیں ہے،
ٹھیک،
کر سکتی ہے، اور یہ خارج مسجد بھی ہے،
ٹھیک ہے،
صحیح کرنے کے بعد سات چکر ہوں گے، صفا سے مروہ جاتے ہوئے ایک چکر ہوا، پھر دوبارہ جب آئیں گے دوسرا چکر ہوا، ان دونوں کو ملا کے ایک چکر شمار کرنا غلط ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے بعد اب حلق اور قصر کا مرحلہ ہے،
یہ اگلے سلسلے
اس کے لیے ہے، یہ مرحلہ کہ جو عمرے کا احرام کھولے گا، تمتو والے نے عمرے کی نیت کی اس نے کھولنا ہے، لیکن جو قران جس کا ہے وہ چونکہ احرام نہیں کھولے گا، وہ بدستور صحیح کرنے کے بعد بھی احرام کی حالت میں ہی رہے گا، کالے بہت ساری تھیں لیکن وقت کی قلت کے باعث مزید کالے نہیں لے سکے ہم، اور ان شاء اللہ اگلے جو ہے وہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے، اچھا مجلس حج و عمرہ دو واٹس ایپ نمبر حاجیوں کو دینے کا ارادہ رکھتی ہے،
جی انشاءاللہ،
اور وہ واٹس ایپ نمبر مدنی چینل پر نہیں چلائے جائیں گے، اس لیے نہیں چلائے جائیں گے کہ یہاں جو بھی نمبر چلایا جائے گا نا اس پہ سب ہی رابطہ کریں گے،
ٹھیک،
اور مجلس حج عمرہ کا شاید ذہن یہ ہے کہ صرف حجاج اس پر اپنے سوال پوچھیں،
ٹھیک،
تو جو حاجی کیمپ ہیں وہاں کسی طرح بروشر وغیرہ کے ذریعے
کارڈ کی صورت میں انشاءاللہ کارڈ پیش کریں گے،
دے دی جائیں گے، تو حجاج کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو وہ دعوت اسلامی کے جو مکاتب لگے ہوئے ہوں گے ایئرپورٹ پر بھی ہوں گے اور حاجی کیمپ میں بھی ہوں گے،
جی
وہاں سے وہ کارڈ طلب کریں،
جی
تاکہ وہ نمبر ساتھ لے جائیں. حج کے مسائل یوں بھی آپ واٹس ایپ سے پوچھ سکتے ہیں, فوری جواب ممکن ہے نہ ملے لیکن سہولت سے جواب دے دیا جائے گا. اور حج کے جو ایام ہیں 7-8-9 تاریخ, اس میں بھی ایک نمبر ہم کال کے لیے جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ بھی وہیں چھپا ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز 7-8-9-10-11-12 ان تاریخوں میں آپ کال کے ذریعے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. حج کے لیے ایک ہاٹ لائن ہوگی
انشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ سلسلہ, اور مفتی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو سنتے رہنے کا دل چاہتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا ایک لمیٹیشن ہوتی ہے وقت کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی برکت سے درست حج کرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر آپ سے ملیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.